السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
مومن ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران خودکش بم دھماکے میں درجن افراد ہلاک و زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کے 2 صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر تشویش۔ افغان قیادت کا بیان مایوس کن ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ماؤ نوازوں کی تنظیم طالبان، داعش اور بوکو حرام کے بعد چوتھی خطرناک دہشت گرد تنظیم، امریکی رپورٹ میں انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سمندری طوفان میرانتی سے جنوب مشرق چین اور تائیوان میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد ابھی لاپتہ ہیں۔ اور شام کے شہر حلب میں پھنسے ہزاروں شہریوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے اقوام متحدہ کے قافلے جمعے کے روز بھی شامی سرحد پر کھڑے ہیں اور اس تصدیق کے منتظر ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ یورپی یونین کے لیڈر سلوواک کے دارالحکومت براتی سلاوا میں اجلاس کر رہے ہیں، جس میں بلاک کے مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ایک خودکش حملہ آور نے مہمند قبائلی خطے میں نمازیوں سے بھری ایک مسجد میں دھماکہ کر کے 23 افراد کو ہلاک اور 20 سے زیادہ کو زخمی کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں جب خودکش بم دھماکہ ہوا تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں بیشتر افراد کی موت مسجد میں ہی واقع ہو گئی، جبکہ بعض زخمیوں نے اس وقت دم توڑ دیا جب انہیں قریبی اسپتالوں میں لے جایا جا رہا تھا۔ 2 درجن سے زائد زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک و زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی قبائلیوں کے مطابق زخمیوں کو غلنائی اور ناواگئے کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ مومن ایجنسی سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ تحصیل امبار کے ایک دور دراز علاقے پائی خان میں عین نماز جمعہ کے دوران ہوا۔ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا وہ افغان سرحد کے قریب واقع ہے، اور دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو تیزی سے اسپتالوں میں منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستان کی قبائلی علاقوں میں اس سے قبل بھی دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے علاوہ مساجد اور قبائلی رہنماؤں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ مومن ایجنسی کے اگرچہ بیشتر حصے سے حکام کے مطابق دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی اس قبائلی علاقے کے علاوہ دیگر مقامات پر جب بھی دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اپنے بھارتی دورے میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے اور 2 لاکھ سے زیادہ پاکستانی فوج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موجود ہے۔ بقول ان کے، اس تشدد کا میڈیا میں کوریج ہونا چاہیے اور اسے روکا جانا چاہیے۔ ان کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم نے انتہائی مایوسی کے عالم میں افغان قیادت کا بیان دیکھا ہے جو کہ کسی طور بھی مددگار ثابت نہیں ہوتا، اور جس میں پاکستان کی ان کوششوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا جو وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان صدر اشرف غنی نے رواں ہفتے بھارت کا 2 روزہ دورہ کیا، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اپنے اس دورے کے دوران افغان صدر نے پاکستان کو ایک بار پھر ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کوئی تیسرا ملک بھارت اور افغانستان کے درمیان تعاون کو کیسے روک سکتا ہے۔ بھارت میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں صدر اشرف غنی نے الزام عائد کیا کہ پاکستان میں جنگ جاری ہے، جس کے بارے میں میڈیا نہیں بولتا. ان کے بقول صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے 2,07,000 اہلکار تعینات ہیں اور اس تشدد کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں افغان صدر کے بیان کو مایوس کن قرار دیا.
ڈیفینیٹلی یہ بڑی ان ہیلپ فل ہے اور جو افغان لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ڈس اپوائنٹنگ ہے اور کمپلیٹلی جو ہے وہ اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ پاکستان کس قدر ایفرٹ کر رہا ہے, کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اور مستقل کر رہا ہے افغانستان میں امن اور استحکام دیکھنے کے لیے.
نفیس زکریا نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے.
ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ دونوں مل کر کام کریں امن استحکام اور ترقی کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف مل کے کام کریں بلکہ دونوں اپنے ممالک اپنی ٹیریٹری کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یہ ہماری جو ہے ایک بہت ہی فرم کمٹمنٹ ہے جس پہ ہم کاربند ہیں اور رہیں گے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر سیاستدان اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صدر اشرف غنی کا پاکستان سے متعلق بیان مناسب نہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے وارسو میں بھی ان کا بیان بڑا سخت تھا اور یہ ابھی اور مزید بھارت میں ان کی آواز ہے, اس کے ساتھ آواز ملائی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہے پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے. پاکستان میں اب بھی اتنی تعداد میں افغان مہاجر ہمارے مہمان ہیں, یہاں پر ہیں.
آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ علاقائی ممالک کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ سب کے تعاون اور اشتراک ہی سے ختم ہوگا.
اس کو سمجھنے کی اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ سب کی ہمکاری سے یہ مسئلہ دہشت گردی کا ختم ہوگا. اگر یہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اعتمادی کی فضا اسی طریقے سے قائم رہے گی تو یہ مسئلہ اور مزید الجھے گا اور اس کا نقصان پورے خطے کو ہوگا.
دریاسنا افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سامنے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں بشمول القاعدہ کے خلاف مؤثر کاروائیاں کی ہیں, تاہم ان کے بقول اس ضمن میں مزید پیش رفت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کرے جو اس کے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ہیں. پاکستانی عہدیداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جا رہی ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کر کے ایم کیو ایم کے رہنما اور رکن پارلیمان خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری سے متعلق معلومات حاصل کیں. ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی رکن پارلیمان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
ایک امریکی مطالعاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی پی آئی ماؤ نوازوں کی تنظیم.
یہ رپورٹ اب سے کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے. امریکی مطالعاتی جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ماؤ نوازوں کی تنظیم طالبان, داعش اور بوکو حرام کے بعد چوتھی خطرناک ترین دہشت گرد تنظیم ہے. تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم.
ایک امریکی مطالعاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی پی آئی ماؤ نوازوں کی تنظیم طالبان, داعش اور بوکو حرام کے بعد چوتھی خطرناک دہشت گرد تنظیم ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں, جس میں دہشت گردی کی وارداتوں کے مطالعہ کی روشنی میں اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں, کہا گیا ہے کہ بھارت میں 2015 میں کل 791 دہشت گردانہ وارداتیں ہوئیں جن میں 289 افراد ہلاک ہوئے. ان میں سے 43% وارداتیں ماؤ نوازوں کے ذریعے انجام دی گئیں. رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال 2015 میں ماؤ نوازوں نے 343 حملے کیے جن میں 176 افراد ہلاک ہوئے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت عراق، افغانستان اور پاکستان کے بعد دہشت گردی سے متاثرہ چوتھا ملک ہے۔ جو دہشت گردانہ وارداتیں ہوئیں ان میں سے 21% چھتیس گڑھ میں، 12% منی پور میں، 11% بھارتی کشمیر میں اور 10% جھارکھنڈ میں ہوئیں۔ ریاست چھتیس گڑھ ماؤنوازوں کی وارداتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ادھر بھارت کی وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 سے 2015 کے درمیان ماؤنوازوں کی کارروائیوں میں 2162 سویلین اور 802 سیکورٹی جوان ہلاک ہوئے۔ ماؤنوازوں کی سرگرمیوں کے ماہر رئیس احمد لالی کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں اگرچہ ماؤنوازوں کو چوتھی خطرناک دہشت گرد تنظیم کہا گیا ہے، لیکن اگر بھارت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ پہلی دہشت گرد تنظیم ہے۔
تو انہوں نے ظاہر ہے کہ دنیا کے پریپریکش میں یہ چیزیں کہی ہے یا ان کی رپورٹ میں یہ باتیں آئی ہیں، لیکن اگر ہندوستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے نقصل کو تو نمبر ون ہی مان کے چلا جا رہا ہے کہ یہ دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ نقصل کو مانا گیا ہے۔ میرا خیال ہے سرکار بھی مانتی ہے۔ دیکھیے، سب سے زیادہ بجٹ جو ہے، اگر کسی الگاؤ وادی اور اس طرح کے ہنساتمک جو چیزیں چل رہی ہے اس سے نپٹنے کے لیے جو بجٹ ہے، تو اس میں سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ نقصل کو لے کر ہی ہے، اور چونکہ اس کا ایک بڑا نیٹورک ہے، نقصل ایریا ہے، تو اس لحاظ سے ضرور مانا جائے گا کہ بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اور امریکہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے وشو کے چوتھے، تو نشچت طور پر یہ کل کو چوتھے سے اوپر بھی مانا جا سکتا ہے امریکہ کے لیے۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ ملک کا ایک بڑا علاقہ ماؤنوازوں کی سرگرمیوں سے متاثر ہے۔ ایسی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں کہ دیگر دہشت گرد گروپ نکسلیوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر مزید کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اسے بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ سابقہ یو پی حکومت بھی ماؤنوازوں کو سب سے خطرناک دہشت گرد قرار دیتی رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سمندری طوفان میرانتی سے جنوب مشرق چین اور تائیوان میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد اب بھی لاپتہ ہیں۔ 1949 کے بعد سے ملک میں یہ سب سے بڑا طوفان ہے، جبکہ جمعے کو یہ طوفان تائیوان کے ساحلی اس علاقے سے ٹکرایا۔ جنوبی تائیوان تک پہنچنے سے قبل اس طوفان کی شدت قدر کم ہو گئی تھی، لیکن اطلاعات کے مطابق تائیوان میں بھی اس سے کافی تباہی ہوئی ہے۔ اس طوفان کے آنے سے قبل ہی ساحلی علاقوں سے لاکھوں افراد کو نکال لیا گیا تھا، جبکہ درجنوں فضائی پروازیں اور ریل سروس بھی معطل کرنا پڑی۔ بارشوں اور تیز ہواؤں کے سبب سال کے ان مہینوں میں سمندری طوفانوں کا آنا معمول ہے۔ تائیوان میں متعلقہ اداروں نے انتباہ بھی جاری کر رکھا ہے کہ جمعے کو دیر گئے اور ہفتے کو ملک کے مشرقی اور شمالی حصوں میں تیز ہوائیں اور بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ادھر جاپان نے بھی سمندری طوفان کے سبب ملک کے جنوبی علاقوں میں تیز بارشوں اور شدید ہوائیں چلنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ شام کے میسور شہر حلب میں پھنسے ہزاروں شہریوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے اقوام متحدہ کے قافلے جمعے کے روز بھی شامی سرحد پر کھڑے ہیں اور ابھی تک اس تصدیق کے منتظر ہیں کہ کیا دونوں فریق اس نازک فائر بندی کو برقرار رکھنے کے وعدے پر قائم ہیں جو پچھلے ہفتے طے پائی تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے امور کے ترجمان نے بتایا کہ 40 ٹرک ترکی اور شام کی سرحد پر کھڑے ہیں اور روسی اور شامی جنگجوؤں کی اسی یقین دہانی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملک میں داخلے پر ان کے ٹرک محفوظ رہیں گے۔ یینز لیارکے نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو شام سے اجازت کی ضرورت نہیں کہ امدادی اشیاء سرحد پار تقسیم کر دی جائیں، بلکہ یہ ٹرک خصوصی کسٹم زون میں کھڑے ہیں اس وقت تک جب تک ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا جاتا۔ اقوام متحدہ نے اس فائر بندی کو ایک اہم موقع قرار دیا ہے کہ باقیوں کے قبضے والے حلب کے مشرقی حصے میں امداد تقسیم کر دی جائے، لیکن علاقے میں راکٹوں کے حملے اور گولہ باری جمعے کے روز ٹرکوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ہے۔ شامی سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ حلب میں فوجیوں اور باقیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں جو فائر بندی کی خلاف ورزی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے خبر دی ہے کہ یہ لڑائی زیادہ تر جوبار کے علاقے میں ہو رہی ہے جو مختلف باغی دھڑوں کا گڑھ قرار دیا جاتا ہے۔ سویڈن کی اپیلز کورٹ نے ویکی لیکس کے بانی جولیان آسانج کی گرفتاری کے احکامات کو برقرار رکھا ہے جو ان پر زنا کے الزامات کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ آسانج کے لیے راہ ہموار کرے گا کہ ان پر لندن میں آئندہ ماہ سوالات کیے جائیں۔ سویڈش عدالت نے جمعے کے روز کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اس اندازے کی تائید کرتی ہے کہ جولیان آسانج ابھی تک مشترکہ طور پر زنا کے ملزم ہیں۔ آسانج نے بار بار اس کی تردید کی ہے کہ انہوں نے سن 2010 میں ایک عورت کی آبرو ریزی کی اور کئی بار کوشش کی کہ یہ کیس خارج ہو جائے۔ وکی لیکس کے بانی سن 2012 میں سیاسی پناہ ملنے کے بعد سے لندن میں ایکویڈور کے سفارت خانے میں رہ رہے ہیں۔ آسانج کا کہنا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ سویڈن کی حکومت انہیں امریکہ کے حوالے کر دے گی، جو ممکنہ طور پر ان پر جاسوسی کے الزامات پر مقدمہ چلائے گا۔ آسانج کا خیال ہے کہ امریکہ ان پر الزام عائد کرے گا کہ انہوں نے حکومتی خفیہ دستاویزات افشا کیں۔ انہوں نے اس سے پہلے پیشکش کی تھی کہ ان سے سفارت خانے کے اندر ہی پوچھ گچھ کی جائے، لیکن سویڈش استغاثہ نے حال ہی میں ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ ایکویڈور کے ایک وکیل استغاثہ لندن میں ایکویڈور کے سفارت خانے میں 17 اکتوبر کو 45 سالہ آسٹریلین آسانج پر جرح کریں گے۔ امریکہ کی حکومت نے جمعرات کو ان دو افراد پر تعزیرات عائد کی ہیں جن کی شناخت شدت پسند تنظیم داعش کے لیے مالی معاونت کرنے والے سہولت کاروں کے طور پر کی گئی ہے۔ محمد سعید الحمدان اور اسام جاموس دونوں ترکی میں مقیم ہیں، جنہیں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے داعش کے لیے مالی وسائل کی فراہمی میں سہولت کار قرار دیا ہے۔ اس اقدام کے بعد ان کے امریکہ میں موجود اثاثوں اور مفادات کو امریکہ کی عدالتوں کے فیصلے کے تابع کر دیا گیا ہے اور ان پر امریکہ میں کسی کے ساتھ بھی لین دین پر پابندی عائد ہوگی۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ الحمدان نے انتہا پسند داعش کے لیے ہزاروں ڈالر کی ترسیل اور غیر ملکی جنگجوؤں کو بھرتی کرنے اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ بتایا گیا ہے کہ جاموس بھی مبینہ طور پر غیر ملکی جنگجوؤں کی نقل و حرکت میں داعش کے شدت پسندوں کے لیے مالی معاملات میں رابطہ کار کا کردار ادا کرتا رہا۔ امریکہ کی ریپبلیکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے جمعرات کو تسلیم کیا ہے کہ صدر اوباما امریکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کئی سالوں تک صدر اوباما کی جائے پیدائش کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے صدر اوباما کو مجبور کیا کہ وہ اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ جاری کریں، اور یہ معاملہ طے پا گیا جسے وہ اوباما کی مدت صدارت کے دوران منظر عام پر لائے تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے نمونیا میں مبتلا ہونے کے باعث چند دن آرام کرنے کے بعد اپنی انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے جمعرات کا دن ریاست نارتھ کیرولائنا میں ووٹروں کے ساتھ رابطوں میں گزارا، جبکہ ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں تقریروں کے دوران اپنی توجہ معیشت پر مرکوز رکھی۔ وائس آف امریکہ کی سلا تسکاہوک کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکی معیشت میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بے روزگاری کی شرح میں کمی اور لوگوں کی اوسط آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت سے امریکی بے روزگار ہیں۔ ان کے الفاظ،
Right now, 92 million Americans are on the sideline, outside of the workforce.
یہ بے روزگار امریکیوں کی ایک بہت نمایاں تعداد ہے۔ جمعرات کے روز معیشت سے متعلق ایک گروپ اکنامک کلب آف نیو یارک میں تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ٹیم کے پاس روزگار کے 25 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے اور اوسط اقتصادی پیداوار میں 3.5% اضافے کا ایک منصوبہ موجود ہے۔
One of the keys to unlocking growth is scaling back years of disastrous regulations.
ڈونلڈ کہہ رہے ہیں کہ پیداوار بڑھانے کا ایک اہم طریقہ بے قابو افسر شاہی کی جانب سے یک طرفہ طور پر نافذ کردہ برسوں پرانے ضابطوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ ٹرمپ نے غیر ملکی تجارتی معاہدوں پر خاص طور پر نکتہ چینی کی۔ ان کا کہنا تھا،
After China joined the World Trade Organization, our average growth rate has been reduced to only 2%.
تجارت کی عالمی تنظیم میں چین کے شامل ہونے کے بعد ہماری اقتصادی شرح افزائش گھٹ کر صرف 2% پر آ چکی ہے۔ لوٹ مار پر مبنی تجارتی حربے، پیداوار کی ذخیرہ اندوزی، زر کی قدر کے معاملے میں ہیرا پھیری جو بہت نمایاں ہے، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کی وجہ سے ہمارے لاکھوں روزگار اور اربوں ڈالر کی دولت ملک سے باہر جا چکی ہے۔ نائب صدارت کے لیے ہلری کلنٹن کی نامزد شخصیت ٹم کین نے صدارتی خطاب سے متعلق ٹرمپ کے نظریات اور ان کی کتاب کرپلڈ امریکہ کو مسترد کر دیا۔ ٹم کین کے الفاظ: میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ان کی کتاب کرپلڈ امریکہ میں تخلیق کردہ ایک اونچے مینار کی چھت سے دکھائی دیتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم ایسے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم کچھ کرنے کی اہلیت رکھنے والے رجائیت پسند محب وطن اور مسائل کو حل کرنے والے لوگ ہیں۔ نمونیے سے صحت یابی کے بعد ہلری کلنٹن نے اپنی پہلی انتخابی تقریر میں اپنی شخصیت کے نرم پہلو کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا:
I want to give our kids a safer world. To me that means a world with strong
میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک زیادہ محفوظ دنیا دیں۔ میرے نزدیک اس کا مطلب ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہمارے زیادہ اتحادی، زیادہ دوست اور کم دشمن اور کم تعداد میں جوہری ہتھیار ہوں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار نے انتخابی ضوابط میں تبدیلی کی کوششوں میں ناکامی پر نارتھ کیرولائنا کی حکومت پر نکتہ چینی کی، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے اقلیتوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔
There can't be any more motivation than that to make sure every young person...
ہلری کہہ رہی ہیں کہ اس سے زیادہ اور کوئی بہتر محرک نہیں ہو سکتا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہر نوجوان اور ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا شخص اور ہر معذور اور ہر بزرگ باہر نکلے اور ووٹ دے۔ جمعرات کے روز اپنی تقریر میں ہلری کلنٹن نے امریکیوں کو یہ باور کرانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ناموافق حالات سے گزرنے والوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لندن کے میئر صادق خان نے، جو امریکہ کے شہر شکاگو کے دورے پر ہیں، جمعرات کے روز کہا کہ امریکہ میں نئے نقل وطن کر کے آنے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امریکی ثقافت میں بالکل ضم ہو جائیں، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے بجائے وہ ان کی ایک دوسرے سے وابستہ کمیونٹیز کے قیام میں زیادہ مدد کرے۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
لندن کے پہلے مسلمان میئر مسٹر خان نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیا، لیکن اس موقف پر نکتہ چینی کی جو ٹرمپ نے نقل وطن کر کے آنے والے مسلمانوں کے سلسلے میں اختیار کیا ہے۔ ان کے الفاظ:
It's not for me to get involved in a presidential election in another country. As much as I love the USA, it's up to Americans to decide who runs your country. But I will say this.
کسی دوسرے ملک کے صدارتی انتخاب میں ملوث ہونا میرا کام نہیں ہے۔ میں امریکہ سے کتنی بھی محبت کروں، لیکن یہ فیصلہ کرنا امریکیوں کا کام ہے کہ آپ کا ملک کون چلائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اس وقت ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو دنیا بھر میں انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے لیے مغربی اقدار کی پاسداری ممکن نہیں ہے، تو اس سے صرف ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط کمیونٹی قائم کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، اور اس سے دہشت گردوں کے لیے نوجوانوں کو انتہا پسند بنانا آسان ہو جاتا ہے، اس سے خود کو غیر محفوظ بنانا آسان ہو جاتا ہے، خواہ ہم امریکہ میں ہوں، فرانس میں ہوں یا پھر برطانیہ میں ہوں، کیونکہ اس سے ہم متحد ہونے کی بجائے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تھے لندن کے میئر مسٹر خان۔ ماضی میں ٹرمپ مسلمانوں کے نقل وطن کر کے امریکہ آنے پر مکمل پابندی لگانے کے لیے کہتے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے موقف میں نرمی اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ وہ صرف ان ملکوں سے امریکہ نقل وطن کرنے والوں پر پابندی لگائیں گے جن کی دہشت گردی کی ثابت شدہ تاریخ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں، بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں,
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے. سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں. جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں. سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے.
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see. That's still way too few.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی, اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں. اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے, لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
A very large hole in the between the bottom two chambers of the heart which causes extra blood to go to the lungs and makes the heart work harder.
ڈاکٹر سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے, جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی. ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں
10 hours 3 days take a bus for 20 hours because they know that us being there.
یہ لوگ 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں 3 دن تک, 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا. چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں. یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی. تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا, یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی. یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے, اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے. دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں. یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں.
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو. انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے, اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں. ان کا کام بہت قابل قدر ہے. اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے جانے سے قبل حریت لیڈروں اور پاکستانی کشمیر کے رہنماؤں سے جمعے کے روز صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ وہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اٹھائیں گے۔ نواز شریف نے یہ بات پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں کشمیری رہنماؤں سے ملاقات میں کہی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہونے سے قبل پاکستانی وزیراعظم نے مظفرآباد میں حریت کانفرنس اور مقامی کشمیری رہنماؤں سے اس معاملے پر مشاورت کی۔ پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے علاوہ اس موقع پر دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے دوران بھی کشمیر کے تنازع پر بات چیت کریں گے۔ نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے آئندہ ہفتے ایک ایسے موقع پر خطاب کریں گے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں لگ بھگ 80 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کشیدگی کا آغاز جولائی کے اوائل میں ایک کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاکت کے بعد ہوا۔ پاکستان حالی ہفتوں میں اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھاتا رہا ہے اور پاکستان میں موجود امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے سفیروں کو بھی اس بارے میں بریفنگ دی جاتی رہی ہے۔ تاہم بھارت کی طرف سے پاکستان کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اسلام آباد اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ مسئلہ کشمیر سے متعلق ایسے وقت جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے بات کی جائے گی جب بھارتی کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور یہ معاملہ کئی عالمی فورمز پر بھی زیر بحث ہے۔ تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کشمیر کے تنازع کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں پہلے ہی سے موجود ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان اس معاملے کو وہاں اٹھائے۔
تو اگر پاکستان سنجیدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو پریمبل ہے یو این کا، اس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لا میں بھی یہ چینجز آ گئی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنا کیس جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہیے، اور اگر پبلک اوپینین کو ورلڈ وائڈ موبلائز کرنا ہے تو لبرلز جو ہیں ان کی یہ پوزیشن جو ہے اچھا اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لبرلز آف دا ویسٹ جو ہے اچھا ان کو استعمال کر کے پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں۔
کشمیر روز اول ہی سے جنوبی ایشیا کے 2 جوہری ملکوں کے درمیان ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جبکہ بھارت اسلام آباد کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنا داخلی معاملہ قرار دیتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یورپی یونین کے لیڈر سلوواک کے دارالحکومت براتی سلاوا میں اجلاس کر رہے ہیں، جس میں برطانیہ کی جانب سے بلاک سے نکل جانے کے فیصلے کے بعد یورپی یونین کی نئی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایک مشکل صورتحال میں ہے، لیکن وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا برائنٹ نے پیرس سے خبر دی ہے کہ منقسم یونین میں اتحاد ایک اہم چیلنج ہوگا۔ ان کی رپورٹ۔ یورپی یونین کے لیڈر آئندہ مارچ میں برطانیہ کے یونین سے نکل جانے کے فیصلے کے بعد کی حکمت عملی کا تعین کریں گے، حالانکہ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ برطانیہ عملی طور پر کتنے عرصے میں بلاک سے علیحدہ ہو جائے گا۔ برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے، جو سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہی ہیں، متوقع طور پر آئندہ برس کے اوائل تک اس کارروائی کو شروع نہیں کریں گی۔ براتی سلاوا کے اجلاس سے علیحدہ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے یورپی یونین کے باقی 27 ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ بلاک کے مسائل پر ایماندارانہ غور کریں اور برطانیہ کے اس کو چھوڑنے کی وجہ پر توجہ دیں۔ اس پیغام کی تائید سلوویکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھی کی ہے جو یورپی یونین کے موجودہ صدر ہیں. ان کا کہنا تھا,
I believe that 27 prime ministers and presidents will have very honest discussion about the state where the European Union at this moment is. Secondly, we all want to show unity and we all want to show that
سلوویک کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں 27 وزرائے اعظم اور صدر صاحبان ہم سب اس صورتحال پر انتہائی ایمانداری سے غور کریں گے جہاں یورپی یونین اس وقت ہے. دوسری یہ کہ ہم سب دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک منفرد منصوبہ ہے اور ہم اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ تھے رابرٹ فیکو کے الفاظ. مگر یورپی یونین کے ارکان میں اہم امور پر شدید اختلافات ہیں, جن میں امیگریشن, سیاسی پناہ اور معیشت شامل ہیں. ہو سکتا ہے کہ جمعے کے روز کی بات چیت میں ان اختلافات پر بات نہ ہو. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ یونین کے ارکان کو مستقبل کے لیے تین امور پر توجہ دینی چاہیے. وہ ہیں سیکیورٹی, معیشت, روزگار اور یورپی نوجوانوں کو امید دلانا. عالمی رہنما اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اگلے ہفتے نیو یارک میں جمع ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹر مارگریٹ بشیر نے بتایا ہے کہ شام میں جاری خانہ جنگی اور اس سے پیدا ہونے والا پناہ گزینوں کا بحران ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا. مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
عالمی رہنما شام کی خانہ جنگی سے پڑنے والے اثرات کو محدود کرنے کے خواہش مند ہیں. اس اجلاس میں ہمسایہ ممالک اور یورپ میں شام کے پناہ گزینوں کی آمد کے مسئلے پر خاص توجہ دی جائے گی. اطلاعات کے مطابق دو مختلف اجلاسوں میں پناہ گزینوں کے مسئلے پر بحث ہوگی. اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون پیر کے روز ہونے والے پہلے اجلاس کی میزبانی کریں گے. ان کے الفاظ,
مور کنٹریز مسٹ ریسیٹل مور پیپل ہو ہیو بین فورسڈ فرام دیئر ہومز.
ایسے لوگوں کو جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں مزید جگہ دینی ہوگی. مختلف ممالک کو نقل مکانی کے فوائد کو سمجھنا ہوگا اور ہر جگہ ہر کسی کو اس امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جس کا پناہ گزینوں, تارکین وطن اور اقلیتی کمیونٹی کو سامنا ہے. یہ الفاظ تھے بان کی مون کے. منگل کو ہونے والے دوسرے اجلاس کی میزبانی امریکی صدر براک اوباما کریں گے. امریکہ کی نائب وزیر خارجہ شیبا کروکر کے الفاظ,
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals.
ہمیں توقع ہے کہ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی گئی اپیلوں اور پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق وسیع تر پروگراموں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. یہ الفاظ تھے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ کے. تاہم اس بارے میں کہ ان اجلاسوں سے ان تقریباً 5 ملین شامی پناہ گزینوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے ریچرڈ گوون کے الفاظ,
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly.
شام کے بحران کو حل کرنے کا واحد طریقہ سیاسی مذاکرات ہیں. مجھے یقین ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس موضوع پر بات ہوگی. تاہم صدر پوٹن نیو یارک نہیں آ رہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو شام کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ممکن نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے. رواں ماہ شام میں جنگ بندی اور وہاں پر پسے ہوئے لوگوں کو امداد پہنچانے سے متعلق امریکہ اور روس کے مابین ایک معاہدہ طے کرنے پر اتفاق ہوا تھا. دونوں ملکوں نے داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کو ہدف بنانے سے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں ان مسائل پر بحث متوقع ہے. سیکیورٹی کونسل کا اعلی سطح کا ایک اجلاس بدھ کے روز ہوگا جس میں شام کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. تاہم تجزیہ کاروں کی نظر میں اس اجلاس سے زیادہ توقعات رکھنا درست نہیں. ایک دفعہ پھر ریچرڈ گوون کے الفاظ,
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran.
حقیقت یہ ہے کہ شام سے متعلق فیصلے واشنگٹن, ماسکو اور ایران میں کیے جاتے ہیں, سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں. یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے. ہفتے کے باقی دنوں میں مختلف ممالک کے رہنما جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ صدر پوٹن، صدر شی اور اینگلا مرکل اس سال اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ صدر اوباما کا بطور امریکی صدر کے جنرل اسمبلی سے آخری خطاب ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کی جمعرات کے روز جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے زیر انتظام آنے والے 37 لاکھ بچوں کو کسی اسکول یا بنیادی تعلیم تک بھی رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے تفصیلات انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے لوگوں کو مسلح تنازعات یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے تو بچوں کو نہ صرف اپنے گھر بلکہ تعلیم سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ جنیوا میں اس رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بات کرتے ہوئے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے کمشنر فلپو گرانڈی کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو صورتحال بدتر ہوتی جاتی ہے۔ فلپو کا کہنا تھا
50% of refugee children do not have access to primary education. 22%
50% پناہ گزین بچوں کو پرائمری سطح کی تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ صرف 22% کو سیکنڈری، جبکہ صرف 1% کو یونیورسٹی سطح کی تعلیم تک رسائی حاصل ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ بنیادی شعبہ ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے پناہ گزین ہونا کتنی بڑی سزا ہے۔ فلپو گرانڈی کہتے ہیں کہ یقیناً خوراک، پانی اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت پناہ گزینوں کے لیے بڑی ترجیحات ہوتی ہیں، تاہم جب تعلیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر نا امیدی اور مایوسی غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ فلپو کا کہنا ہے کہ اسکول جانا، سیکھنا، علم اور ہنر حاصل کرنا کسی نوجوان کی نشو نما میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ معیاری تعلیم کے حصول سے نہ صرف تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ کم سنی کی شادی، بچوں کی جبری مشقت، استحصالی اور خطرناک کام اور کم سنی میں ہی حاملہ ہونے کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 2014 کے دوران اسکول جانے والے بچوں کی آبادی میں 30% اضافہ ہوا، جس کے لیے مزید 20,000 اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے شامی پناہ گزینوں کے لیے 4.45 ارب ڈالر امداد کی درخواست کی ہے۔ اس میں سے 662 ملین ڈالر بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوں گے۔ اس رقم میں سے اب تک اقوام متحدہ کو 39% وصول ہوئی ہے۔ 2015 میں اسی پروگرام کے لیے تعلیم کی مد میں آنے والی زیادہ تر رقم اختتامی 2 ماہ کے دوران وصول ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے میزبان ممالک کے لیے اسکول کی تعلیم فراہم کرنے کے طویل المیاد منصوبوں کی تشکیل میں دقت پیش آتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ۔ آج اس پروگرام میں ایک جھلک گزشتہ دنوں نشر ہونے والے ایک انٹرویو کی، جس میں ہیوسٹن یونیورسٹی کے ایک طالب علم میکینیکل انجینئرنگ کے انڈر گریڈ طالب علم ہیں، عریب خان، انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل۔
میں یونیورسٹی آف ہیوسٹن، جو کہ ادھر ہیوسٹن کی سب سے مین یونیورسٹی ہے، اس کے اندر پڑھ رہا ہوں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ میکینیکل انجینئرنگ۔ کالج جو ہے انجینئرنگ کالج یہاں کا، اس کا نام ہے کلن کالج، کالج آف انجینئرنگ، اینڈ بہت اچھا انجینئرنگ کا ان کا پروگرام ہے اور اٹس پریٹی فیمس، اور ہیوسٹن کے اندر اسپیشلی انجینئرنگ کے حساب سے ان کا، کیونکہ ہیوسٹن میں بہت لائک کمپنیز ہیں اور مارکیٹ ہے انجینئرنگ سائٹ کی، بلڈنگ کمپنیز ہیں، تو بہت اچھا ایک ان کا پروگرام ہے۔ تو یونیورسٹی آف ہیوسٹن کیا کہتے ہیں، ایک اور دوسری بات ان کا یہ کہ بہت ڈائیورس یونیورسٹی ہے۔
کتنے شعبے ہیں اس میں، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں؟
اس یونیورسٹی میں آلموسٹ سب کچھ ہے، صرف جو آئی تھنک نہیں ہے وہ میڈیکل اسکول، اینڈ والا جو بڑا میڈیکل اسکول ہوتا ہے پراپر، وہ نہیں ہے، بٹ اس کی بھی انڈر گریڈ کے لیے بایو میڈیکل اور اس ٹائپ کی ڈگریز ہیں، اینڈ دین بزنس اسکول ہمارا جو ہے اس کا بار بزنس اسکول، وہ بھی بہت اچھا ابھی، بلکہ رینکنگز اس کی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، تو وہ بھی ایک بزنس اسکول بہت اچھا، اور بزنس اسکول میں سارے انڈر گریڈ کے اکاؤنٹنگ، فائنانس، مارکیٹنگ، MIS میجرس کی انڈر گریڈ بھی اویلیبل ہے اور کرنے کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے اور ماسٹرز بھی اور انجینئرنگ میں بھی ہر طرح کے مکینیکل ہو یا کیمیکل ہو یا الیکٹرانکس ہو یا بایو میڈیکل انجینئرنگ تو ہر طرح کی ہیں اور پلس اگر انجینئرنگ اور بزنس سے باہر جائیں تو سوسیولوجی اور اس ٹائپ کے بھی سارے میجرز ہیں تو یہ بہت بہت بڑی یونیورسٹی ہے.
اچھا ماشاء اللہ. اور آپ نے پاکستان سے اسی یونیورسٹی کو اس لیے چنا کہ آپ کے نزدیک آپ کا خیال تھا کہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی اچھی یونیورسٹی ہے, لیکن اس میں داخلے کا پروسیس کیا ہے اگر پاکستان سے کوئی اپلائی کرنا چاہے تو؟
داخلے کا پروسیس یہ ہے کہ میں نے جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے او لیولز اور اے لیولز کیا تھا جو آج کل آلموسٹ آئی تھنک سارے لوگ کرتے ہیں ورنہ انٹر ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں اے لیولز اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ آپ ایس اے ٹی ہوتا ہے, ایک ایس اے ٹی ایگزام ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے آپ کو, اور جب آپ وہ دے لیتے ہیں تو پھر ان کا آن لائن پروسیس ہی ہوتا ہے. آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سرچ کریں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ گوگل پہ, یو ایچ یا کوئی بھی یونیورسٹی جو ابھی آپ کو جانا ہو تو اس پہ آپ اگر سرچ کریں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایڈمیشنس تو آپ کو پورا پروسیس بتا دیں گے کہ کیا کیا آپ کو چیزیں چاہیے. تو جو کہ چیزیں ہیں جو کہ ایس اے ٹی جیسے میں نے بتایا ایس اے ٹی ہوتا ہے, اور پھر آپ کے آف کورس گریڈز وہ سب کچھ بھیجنے پڑتے ہیں جو ابھی آپ کے او لیولس میں آئے تھے اور جو اے لیولس میں ہیں, اور پھر ان کی ایک ٹیکسس ہیوسٹن کیونکہ ٹیکسس کے اندر ہے تو ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن پوری سبمٹ کرنی ہوتی ہے. بٹ پورا پروسیس آن لائن ہے تو آپ بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں اینڈ دین اپلائی کر لیتے ہیں آن لائن. ان کی فیس ہوتی ہے, کچھ اپلیکیشن فیس ہوتی ہے, اور وہ کرنے کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی سے رسپانس ملتا ہے بعد میں, تو پھر آپ کو یو نو آگے پھر اور اسٹیپس ہیں ویزا کے اگر آپ کو ایڈمیشن مل گیا یا نہیں ملا جو بھی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی صدر براک اوباما نے شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے اور میزائل داغنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. شمالی کوریا نے 9 ستمبر کو جو ایٹمی تجربہ کیا ہے وہ علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. شمالی کوریا اس صدی میں واحد ملک ہے جس نے ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے. حالیہ تجربہ جو شمالی کوریا کا اس سال کا دوسرا تجربہ ہے, یہ بلیسٹک میزائلوں کے تجربوں کی غیر معمولی کوششوں کے بعد کیا گیا ہے. شمالی کوریا کا دعویٰ ہے کہ ان تجربوں کا تعلق جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے وسیلے سے ہے جس میں امریکہ اور ہمارے اتحادیوں جمہوریہ کوریا اور جاپان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. مزید برآں امریکہ شمالی کوریا کو کبھی بھی ایک جوہری ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا. شمالی کوریا کے مطابق اس کا مقصد قومی سلامتی اور اقتصادی ترقی کا نصب العین حاصل کرنا ہے, لیکن یہ تو کجا ہوا یہ ہے کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیز اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کارروائیوں اور ایٹمی ہتھیاروں اور بلیسٹک میزائل کی صلاحیت حاصل کرنے کی لگاتار کوششوں نے اسے تنہا کر دیا ہے اور اس کے لوگوں کو غربت سے دوچار کر دیا ہے. اس جوہری تجربے سے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے, یہ واضح ہوتا ہے کہ شمالی کوریا اپنے طرز عمل سے متعلق بین الاقوامی معیارات اور طور طریقوں کی پرواہ نہیں کرتا, اور اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسے بین الاقوامی برادری کا ایک ذمہ دار رکن بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہم نے امریکی عوام کے دفاع اور علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ سلامتی کے وعدوں کی پاسداری کا بدستور عہد کر رکھا ہے. ہم ایسے تمام ضروری اقدامات کے لیے تیار ہیں جن سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے اتحادی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف بدستور اپنا دفاع کرتے رہیں. علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم نے جو دفاعی معاہدے کر رکھے ہیں ان پر ہم بدستور ثابت قدم ہیں, اور ہم اپنی دسترس میں تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے جن میں ہمارے وسیع تر دفاعی ہتھیار شامل ہیں. عوامی جمہوریہ کوریا کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے بار بار اور جان بوجھ کر پہلو تہی، اس کی مخاصمانہ کارروائی اور بلا سوچے سمجھے پرخطر راہ اختیار کرنا اور دنیا بھر میں ناجائز کارروائیوں کے جال سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر عالمی معاملات میں شریک کار بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا ایک قابل بھروسہ مذاکراتی شریک کار نہیں بن سکتا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ امریکہ بدستور قابل اعتبار اور بامانی مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جن کے مقاصد میں عوامی جمہوریہ کوریا کو مکمل طور پر غیر ایٹمی ملک بنانا شامل ہے جس کی تصدیق بھی کی جا سکے۔ شمالی کوریا صرف اسی صورت میں سلامتی اور اس ترقی سے جس کا وہ خواہش مند ہے ہمکنار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں پر پورا اترے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with...
میں ایک ایسے سیارے پر جہاں کچھ بھی نہیں اگتا پانی بناؤں گا اور خوراک اگاؤں گا۔ فلم ساز اور فلم سٹار میٹ ڈیمن کی تازہ ترین فلم دی مارشین مریخ کے موضوع پر بنائی گئی ہے، جس میں اس نے ایک ایسے خلاباز کا کردار ادا کیا تھا جو اس سرخ سیارے میں پھنس جاتا ہے۔ وہ انتہائی مشکل ماحول اور حالات میں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچ کر اسے بچا لیتی ہے۔ وہاں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو کیمیائی طریقے سے ملا کر اس سے پانی بنانا تھا، لیکن آج سرخ سیارے میں فی الوقت مایا شکل میں پانی موجود ہے، اور اس سرخ سیارے پر 2012 سے جغرافیائی تجزیے کا کام کرنے والے سائنسی روبوٹ کیوریوسٹی کے اکٹھے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں پانی کی موجودگی کا سلسلہ زمانہ قدیم تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک خلائی راکٹ کے ذریعے کیوریوسٹی کو مریخ کی سطح پر اتارے جانے کے بعد اسے 140 کلومیٹر چوڑی ایک کھائی گیل کریٹر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جس کے مرکز میں ایک 5 کلومیٹر بلند پہاڑ موجود ہے۔ سائنسی جریدے جرنل سائنس میں مشینی روبوٹ سے حاصل ہونے والے تازہ ترین اعداد و شمار پر ایک نیا مطالعاتی تجزیہ شائع ہوا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف یوٹا میں جیولوجی کے پروفیسر میجوری چین نے تحقیق پر مبنی اس مضمون کا جائزہ لیا ہے۔
We look for clues in the rock records that tell us that water has been there by some of the structure.
ہم نے اس بارے میں سراغ لگانے کے لیے چٹانوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالی کہ اس کی کچھ پرتوں یا ان مختلف قسم کے پتھروں میں کبھی پانی موجود رہا ہے، اور اس طرح یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی جاسوس کسی واقعے کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے ہوا تھا کڑیاں جوڑنے کے لیے مختلف اشارے تلاش کرتا ہے۔ مریخ کی کھائی گیل کریٹر میں بطور خاص دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ اس میں موجود چٹانوں کی پرتیں ایک دوسرے کے اوپر دلدلی مواد کے جمنے سے وجود میں آئی تھیں۔
And generally when we have these nice layers, those are often laid down by water.
اور عمومی طور پر جب ہمارے پاس اسی طرح کی نازک پرتیں ہوتی ہیں تو وہ اکثر اوقات پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ امکان موجود تھا کہ یہ چیز ماضی کے دور میں مریخ کی سطح پر پانی کی موجودگی کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مطالعاتی تحقیق کے مطابق مریخ کی چٹانوں کے بننے کی تاریخ 3 ارب 60 کروڑ سے 3 ارب 20 کروڑ برسوں کے درمیان ہے، جبکہ اوپر کی پرتوں کی عمر اس سے کم ہے۔ اگر ان کا موازنہ زمین سے کیا جائے تو زمین 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ سائنسدان مریخ کی کھائی کی تصویروں میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کسی جھیل کی تہہ اور زیر زمین پانی کے ایک وسیع تر نیٹ ورک کے شواہد ہیں۔ روبوٹک مشینی گاڑی روور سے حاصل شدہ کچھ دوسری معلومات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہاں کچھ دوسری مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں جو جھیل کو پانی فراہم کرتی تھیں۔ مثلاً دریا، جو اپنے ساتھ دلدلی مواد اور تلچٹ لاتے تھے، اور ڈیلٹائی علاقے جہاں در حقیقت کچھ دلدلی مواد اور پھر کچھ ٹھہرا ہوا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور یہ جھیل جہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ دلدلی مواد زیادہ بہتر حالات کے تحت اکٹھا ہوا ہو۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ مطالعاتی رپورٹ مریخ پر کھڑے ہوئے اور بہنے والے پانی کی موجودگی بھی ظاہر کرتی ہے جو آج سرخ سیارے کی سطح پر باقی نہیں ہے، اور یہ روبوٹ ان سائنسدانوں کے لیے ایک نظام کار وضع کرتی ہے جو قدیم زمانے کے مریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تاریخی کڑیاں جوڑنے سے ہمارے سامنے در حقیقت اس بارے میں ایک کہیں زیادہ مکمل تصویر بنتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک طرح سے ہمیں ادھر ادھر سے اس بارے میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے رہے ہیں، لیکن اب ہم واقعتاً ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک کہیں زیادہ بڑی کہانی کی شکل دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ 2020 میں مریخ کے لیے ایک دو طرفہ سفر کی مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس مہم میں شامل ایک نیا سائنسی روبوٹ مریخ کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں کو شناخت کرے گا، انہیں منتخب کرے گا، اور مستقبل کے کسی خلائی مشن میں زمین پر واپس لانے کے لیے ان کا ذخیرہ کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی کہانی، ایک نیا سیریل، دل بے قرار۔
بے قرار سا دل خواہش کی ڈگر پہ چلا۔
دل بے قرار محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو مدثر اور فریدہ نامی دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں کی ناچاکی انہیں ایسا نہیں کرنے دیتی۔ یوں بالآخر دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔
بیٹا، تمہارے ابا کے زخم ابھی بھرے نہیں، وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔
سب کچھ کیا دھرا تمہارا ہے تمہارا۔
کیا میں نے کہا تھا اس سے کہ وہ جا کے مدثر سے ملے؟
میرے سامنے مت چلاؤ۔
سمیر بھائی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے بہت زور کی چوٹ لگی ہے۔
تم نے فریدہ پہ ہاتھ اٹھایا، تمہارا ہاتھ اوڑھو ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، کیا لگتی ہے تیری؟
دونوں کی شادی زیادہ دیر چھپ نہیں پاتی اور یہ راز سب پر عیاں ہو جاتا ہے۔ فریدہ کے گھر والے اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن مدثر کی فیملی اسے قبول کر لیتی ہے۔
جو چاہتوں کا ہو جہاں،
اس دوران دونوں کے دو بچے ہو جاتے ہیں اور مدثر اچھے مستقبل کی چاہ میں انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ ادھر پیسوں کی چکا چوند فریدہ کی آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔
سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اچھی جگہ رہنا پڑتا ہے۔
تمہیں دل کی بات کہہ دینی چاہیے۔
مدثر پلیز، تمہارے لیے پوری دنیا کو ٹھوکر مار سکتی،
اب بہت دیر ہو چکی ہے۔
انگلینڈ میں مدثر کے ساتھ رہنے والے حاجی صاحب اسے اپنی طلاق یافتہ بیٹی منزا سے نکاح کرنے پر زور ڈالتے ہیں۔ مدثر مجبوراً پاکستان واپس آ جاتا ہے۔ وہ فریدہ کو انگلینڈ میں پیش آنے والی تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ مدثر کو دوبارہ انگلینڈ جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے، کہانی کون کون سے اہم موڑ لیتی ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو نجی ٹی وی سے پیش کی جانے والی نئی ڈرامہ سیریل دل بے قرار دیکھنا پڑے گی۔
میری بیوی نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے۔
فریدہ تو ہے ہی بے وقوف، اسے بناتے جاؤ بے وقوف بنتی جائے گی۔
میں شادی سے خود انکار کر دیتا اگر میں مجبور نہ ہوتا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
اپنی طرح جینا چاہے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں اسد حسن، ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔